الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے گرمی کی شدت دوبارہ شروع ہو گئی ہے اخباروں میں بھی آ رہا ہے کہ دو تین دن مزید گرمی پڑے گی حالانکہ ستمبر کا مہینہ ہے گرمی کا کوئی حساب کتاب بنتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہو گئی ہے اللہ کی قدرت ہے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا آج انشاءاللہ قربانی سے متعلق کچھ باتیں کچھ مسائل کچھ فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں گا ارادہ تو یہ تھا کہ بقرعید سے پہلے جو بیان ہوگا میرا منگل کو اس میں مگر پھر خیال ہوتا ہے کہ پہلے بات کر دی جائے تو جن کا قربانی کا ارادہ نہ ہو وہ ارادہ کر لیں گے ان کے لیے جانور خریدنا آسان اور مسائل کچھ ایسے ہیں جو پہلے سے پتہ ہوں تو پھر ان مسائل کی رعایت کرنا بھی آسان ہو جائے گا بقرعید کی قربانی کیا چیز ہے کیوں کرتے ہیں ہم بہت سارے اسباق ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں بہت ساری مصلحتیں ہیں اگر ان مصلحتوں پہ غور کیا جائے تو قربانی کرنے میں مزہ آئے گا قربانی سے ہمیں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے احکام کے آگے اپنی عقل کا استعمال نہیں کرو دنیا کے جتنے مذاہب آسمانی مذاہب وہ اس لیے برباد ہوئے کہ ان کے پادریوں نے ان کے علماء نے ان کی شریعتوں کے احکام میں عقل کے حساب سے تبدیلی کرنا شروع کر دی کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ تبدیلی کیسے کی پہلے تو یہ بتائیں آواز سب کو صحیح آ رہی ہے بھائی صحیح آ رہی ہے ادھر بھی یہ تبدیلی ایسے کی کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کا بنیادی مقصد انسان کی فلاح و بہبود ہوتا ہے انسان کی ہر مذہب میں چوری حرام ہے ہر مذہب میں جھوٹ حرام ہے ہر مذہب میں ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے بنیادی طور پر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اچھی باتوں کی تبلیغ ہی کے لیے آتے ہیں اور ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو کھاؤ کسی پہ ظلم کرو ہمارے فقہا اس کو تعبیر کرتے ہیں حفظ جان حفظ مال اور حفظ عزت یعنی عزت کی حفاظت مال لوگوں کے اموال کی حفاظت لوگوں کی جان کی حفاظت اور لوگوں کی عزتیں پامال نہ ہوں اسلام کی بھی بنیادی تعلیمات یہی ہیں عزت مال اور جان یہ تین چیزیں بنیادی رائٹ ہے انسان کا بنیادی حق ہے ہر انسان کو عزت ملنی چاہیے وہ اگر کچھ پیسہ کماتا ہے تو اس کا پیسہ محفوظ ہونا چاہیے کوئی زبردستی اس سے نہ چھینے اور تیسری چیز ہے جان زندگی کوئی کسی کی زندگی کا حق چھیننے کی کوشش نہ کرے اسلام میں بھی بنیادی یہی تین چیزیں یہ جو اسلام میں تو سب سے زیادہ فوکس ان چیزوں کو کیا گیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بعض فلاسفر پڑھے لکھے جو باقاعدہ کسی مدرسہ سے علم حاصل نہیں کرتے، اصول فقہ، اصول حدیث، قرآن اور حدیث سے استنباط کے لیے جو قوانین فقہا نے بیان کیے ہیں، جو تابعین تبع تابعین سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان قوانین کو فالو نہیں کرتے، پھر ان کی عقل بھٹکنے لگتی ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں آج کل کچھ جدید طبقہ اس کی کوشش کر رہا ہے کہ اسلام میں جو طلاق کے احکام ہیں ان میں تھوڑی سی کانٹ چھانٹ ہونی چاہیے۔ مرد غصے میں دھڑ دھڑ طلاقیں نکالیں، معاملہ بالکل ختم، اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ عورت کو ہوتا ہے، زندگی برباد۔ تو تھوڑی سی تبدیلی ہونی چاہیے۔ ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کبھی فقہ حنفی پہ فتویٰ دیتے ہیں، ضرورت اور مجبوری میں امام شافعی کے قول پہ فتویٰ دے دیتے ہیں، تو اس قول میں بھی آپ کسی کے قول پہ فتویٰ دے دیں تو کیا جا رہا ہے؟ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں، دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھو، شریعت کے احکام کا مدار علت پر ہوتا ہے، حکمت پر نہیں ہوتا۔ یہ ذرا گہری بات ہے، میں آسان کر کے سمجھاؤں گا۔ اگر یہ اصول آپ کی سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ ساری زندگی کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جتنی بھی آج گمراہیاں ہیں جو دین اور مذہب کے نام پہ پھیلائی جا رہی ہیں، ایک گمراہی وہ ہے جس میں اسلام کا لیبل نہیں ہے۔ مسلمان کا اس سے گمراہ ہونا آسان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان سمجھتا ہے کہ میں مسلم ہوں، یہ غیر مسلم، یہ اس کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ جو بڑی گمراہی ہوتی ہے وہ گمراہی ہوتی ہے جس میں لیبل اسلام کا استعمال کیا جائے، نام قرآن اور حدیث کا استعمال کیا جائے مگر بات گمراہی کی۔ تو یہ وہ خوشنما نعرے ہیں جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے نام پہ لگائے جا رہے ہیں کہ اسلام تو سچائی کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، جوڑ کا مذہب ہے، تو ہر اس چیز کو فالو کرنا چاہیے جس میں جوڑ ہو۔ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا نا، قادیانیوں کو بھی گلے لگاؤ، محبت کا مذہب ہے، ان کی بھی مسجدیں ہونی چاہیے۔ اسلام تو مذہب سچائی کا مذہب ہے، کسی دوسرے مذہب پہ کوئی قدغن نہیں لگاتا کوئی کسی کو، تو وہ کھلی چھوٹی۔ تو اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان میں تھوڑی سی تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو یہ اصول یاد رکھیں، شریعت کے احکام کا مدار حکمت پر نہیں ہے، کس پر ہے؟ علت پر۔ ابھی میں اس کو مثالوں سے سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا خیال ہے؟ حکم دیا کہ نہیں دیا؟ نماز قائم کرو۔ تو نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کی علت کیا ہے؟ علت کہتے ہیں بنیادی وجہ، آپ اس کو آسان زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں، بنیادی وجہ، یعنی بیسک ریزن کیا ہے نماز پڑھنے کی؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پڑھو۔ لیکن اللہ نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں کیوں پڑھو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اللہ نے وجہ بیان کر دی کہ کیوں پڑھو، اس لیے کہ نماز پڑھنے سے تمہارے دلوں میں بے حیائی سے نفرت اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس کی ریزن ہے، حکمت ہے، حکمت مصلحت۔ جہاں سے سمجھ آنا ختم ہو جائے بتا دیں، اور اگر سمجھ آ رہا ہو تو چہرے کے تاثرات سے یہ ظاہر کریں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بار بار کہتا ہوں میں کوئی پروگرام پیش نہیں کر رہا، ٹی وی میں نہیں آ رہا، کوئی چینل نہیں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جب چاہیں چینل تبدیل کر دیں۔ میں کوئی فلم نہیں ہوں جسے اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، دیکھنے سے زیادہ سننے پہ توجہ لگائیں۔ یہ بہت بڑا فارمولا آپ کو بتا رہا ہوں، گمراہی کہاں سے پھیلتی ہے۔ تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے نماز کی حکمت کیا بیان کی ہے، برائی سے اور گناہوں سے نماز روکتی ہے۔ اور اللہ نے ایک اور حکمت بیان کی، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ نماز سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص 15ویں صدی میں پیدا ہو اور کہے یہ سارے مولوی گمراہ ہیں، یہ مولویوں نے چونکہ امامت کر کے تنخواہیں لینی ہوتی ہے اس لیے لوگوں کو نماز روزے کے چکر میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ ان کو تو کچھ ڈگری وگری تو ہے نہیں، کہیں یہ بینک میں مینیجر لگ جائیں یا کہیں چپڑاسی بھی لگ جائیں، تو ان کو تو مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد کھانے پینے کا بیچاروں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کسی مسجد کی امامت کر لیں۔ تو اب انہوں نے لوگوں کو اصل چیز سے ہٹا کے نماز پہ لگا دیا۔ اصل چیز کیا تھی؟ بے حیائی سے بچنا اور برائی سے بچنا۔ اصل جو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا قرآن میں، وہ تو اس لیے نماز فرض کی تھی تاکہ بے حیائی سے بچیں اور گناہوں سے بچیں۔ اب جو آدمی نماز پڑھ کے بھی بے حیا ہے، نماز پڑھ کے بھی گناہ کر رہا ہے، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اور جو آدمی نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا مگر بے حیائی سے اور گناہوں سے پہلے سے بچ رہا ہے، اسے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ آ گئی سمجھ میں؟ کیونکہ بنیادی مقصد نماز کا کیا تھا؟ بے حیائی سے بچنا۔ اب ایک آدمی انتہائی پاک دامن ہے بے نمازی، مگر اتنا شریف شرفا کہ کوئی خاتون گلی کے نکڑ سے گزرتی ہے تو یہ دوسری راستے سے نکل جاتے کہ برقعے پہ بھی نظر نہ پڑے، اتنا نیک، کبھی فحش بات اس کے منہ سے نہیں نکلی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی آج تک۔ یہی تو بے حیائی ہے نا، فحش گالیاں، بد نظری، زنا، تمام چیزوں سے بچتا ہے۔ شریف شرفا، لوگ آج کل شریف کو کہتے ہیں شریف شرفا، بہت شریف شرفا خاندان سے اس کا تعلق، کرپٹ نہیں ہے، معاملات میں بالکل ایک نمبر۔ تو اب دیکھو اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ آدمی جب برے کاموں سے رک رہا ہے، نماز اور بے حیائی سے بھی رک رہا ہے، تو اب اسے نماز کا بنیادی مقصد پہلے سے ہی حاصل ہو گیا، اب اسے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ڈاکٹر نے آپ کو آئرن کی گولی دی کہ آپ میں خون کی کمی ہے، آپ یہ کھا لیں، یہ گولی آپ اس لیے کھائیں کہ یہ خون کی کمی پوری کر دے گی۔ آپ نے اپنا دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو ریڈ سیل جتنے ہونے چاہیے تھے پہلے سے اتنے تھے، تو آپ نے کہا بھائی پہلی رپورٹ غلط تھی، اب چونکہ خون کی کمی ہے ہی نہیں تو مجھے یہ آئرن کی گولیاں کھانے کی کیا ضرورت، زیادہ گولیاں کھاؤں گا ایسا نہ ہو فولاد جمع ہونا شروع، اسٹیل مل والے رابطہ کرنا شروع کر دیں، سنا ہے آپ کے پاس لوہے کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے، اب تو یہ اضافی آئرن پیدا ہوگا، اس آئرن کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل یہی دلیل لیتے ہیں کہ نماز کا بنیادی مقصد بے حیائی سے روکنا، تو جب بے حیائی سے پہلے سے رکے ہوئے ہیں تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، اور جو نماز پڑھ کے بھی بے حیائی سے نہیں رک رہا اسے بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آئرن کی گولی کھا کے بھی اس کا ٹیسٹ ویسے کا ویسا ہی ہے، آئرن کی کمی پوری ہو ہی نہیں رہی ہے تو کیا ضرورت ہے گولیاں پھانکنے کی۔ ابھی بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، آپ کو سمجھانا مشکل ہے۔ سوال سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ میں اس لیے بار بار ایک چیز کو فوکس کرتا ہوں کہ جب آپ باہر قدم رکھیں گے تو آپ کو گمراہ لوگ ملیں گے، فوراً کہیں گے یہ قرآن میں، یہ حدیث میں، یہ تم کیا قربانی بیل ذبح کر رہے ہو، بہتر ہے کسی بچی کو جہیز بنا کے دے دیتے ان پیسوں سے، بہتر ہے غریب پڑوسی کو اس کے گھر میں کچھ راشن ڈال دیتے، موٹے موٹے بیل لا کے کاٹنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں۔ تو اب یہ سوال کا جواب سمجھیں، اب وہی قاعدہ ہے کہ بھائی شریعت جب آرڈر کرتی ہے نا کسی بات کا تو اس کا مدار علت پر ہوتا ہے، حکمت پر نہیں ہوتا۔ نماز کی تو بنیادی ریزن ہے، بیسک ریزن وہ یہ نہیں ہے کہ اس سے بے حیائی سے آپ رکیں گے، بلکہ وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ آیت جب تک موجود رہے گی نماز فرض رہے گی، باقی اس کی حکمتیں ہیں کہ اس میں یہ فائدہ بھی ہے تو اس میں یہ فائدہ بھی ہے تو اس میں یہ فائدہ بھی ہے، ان حکمتوں پر حکم کا مدار نہیں ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنا مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ تکبر ہے، تکبر، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر تکبر نہیں ہے تو ہمیں شلوار یا ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ ہم میں کبر نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ تکبر سے بچنا یہ ایک حکمت ہے۔ اصل حکم کیا ہے؟ وہ حدیثیں جس میں ازار، پینٹ، شلوار یہ ساری چیزوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم ہے۔ آپ میں تکبر نہ بھی ہو پھر بھی آپ کو اپنا ازار اوپر رکھنا پڑے گا، مرد کو اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک آج کل ایک نیا فیشن نکلا ہے کہ وہ فولڈ نہیں کر سکتے، بعض لوگوں نے یہ کچھ شروع کر دیا کہ موڑ نہیں سکتے، تو پھر ویسے ہی تو اب ایسے ہی امام بھی آ رہے ہیں کہ ان کے ازار نیچے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں موڑنا منع ہے۔ کہاں لکھا ہے موڑنا منع ہے بھائی؟ خیر، تو نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی چاہے وہ نماز آپ کو بے حیائی سے روکے یا نہ روکے۔ آپ نماز کے علاوہ سارا دن اللہ کا ذکر کر لو پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کا بنیادی مقصد چونکہ اللہ کا ذکر تھا وہ تو پہلے ویسے ہی حاصل ہو گیا تو ہم نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے مجھے، وہ پھر بھی پڑھنی پڑے گی کیونکہ اللہ اس کے رسول نے نماز کو بطور نماز کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو میں بات شروع کی تھی نا طلاق کے مسائل، کہ مرد دھڑ 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 طلاقیں نکالتا ہے، عورت کا گھر برباد اور بچے رل گئے اور نقصان، اور یہ سب لوگ پھر روتے ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، تو اسلام تو محبت کا مذہب ہے، پھر مفتی صاحب کے پاس آئیں گے کوئی جوڑ کی، اسلام تو نہیں چاہتا کہ میاں بیوی الگ ہو جائیں، تو کوئی ایسا کوئی فتویٰ کوئی دوسرے مذہب پہ کوئی دوسرے مسلک پہ، ان کو بھی ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام ایسا مذہب بنایا ہے جو واقعتاً جوڑ چاہتا ہے، مگر جہاں اللہ کا قانون ہے اللہ نے بیان کر دیا اس کو ایز اٹ از نقل کرنا پڑے گا، اس میں کسی مصلحت اور حکمت کی وجہ سے مفتی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب کسی نے دھڑ 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 طلاقیں نکال دیں، مفتی کو رونا تو آئے گا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، مگر مفتی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن میں بیان کردہ قانون کو کسی کے کو روتا دیکھ کر تبدیل کر دے، کیونکہ آپ بہت رو رہے ہیں اس لیے آپ کے لیے سورہ بقرہ والی آیتیں نہیں ہیں، سورہ طلاق والی آپ پہ فٹ نہیں آتی ہیں۔ آپ ایسا کریں، آپ کہیں سے بھی فتویٰ لے لیں، بھائی سورہ بقرہ میں اللہ نے جب بتا دیا طلاق مرتان، دو دفعہ کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تیسری دے دی تو حلال نہیں ہے، جاؤ جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے عدت کے بعد۔ اب اللہ نے اگر یہاں یہ استثناء ہوتا کہ تیسری دے دی تو حلال نہیں ہے بشرطے کہ وہ بہت زیادہ رو نہ رہی ہو، اگر ایسی شرط لگی ہوئی ہوتی تو پھر مفتی کہتا بھائی اگر بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر حلال ہے۔ اللہ کہہ دیتے کہ اگر تیسری طلاق مرد نے دے دی تو پھر بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی بشرطے کہ بچے چھوٹے چھوٹے نہ ہوں، اگر یہ شرط اللہ نے لگائی ہوتی تو مفتی بھی لگا دیتا بھائی اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو پھر تین نہیں ہوتی، بڑے بڑے ہیں تو پھر تین ہو جاتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ کیونکہ لوگ مفتی کے پاس آ کے کہتے ہیں تین ہو گئی بچے چھوٹے چھوٹے ان کا کیا ہوگا، بھائی مفتی حرام نہیں کر رہا، یہ کس نے حرام کی ہے؟ اللہ نے۔ دیکھو طلاق کے مسائل میں نبی کو بھی اختیار نہیں تھا کہ کسی حلال کو حرام کر دیں، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے انہوں نے یہ کیا، اپنی بیوی کو یوں کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، اس کو زہار کہتے ہیں، زہار۔ عرب یہ سمجھتے تھے کہ اس سے طلاق ہوتی ہے، حالانکہ شریعت میں اس سے طلاق نہیں ہوتی ان الفاظ سے، بلکہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، کفارہ ادا کرو تو حلال ہوتی ہے، لیکن اسلام کے یہ احکام اس وقت نازل نہیں ہوئے تھے، عرب یہی سمجھتے تھے کہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، نبی بھی یہی سمجھتے تھے کہ بھئی حرام ہو جاتی ہے اس سے، کیونکہ نبی کے لیے کوئی الگ سے حکم نہیں آیا تھا، نبی کو بتایا نہیں تھا۔ تو غالباً حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زہار ہوا، انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے تو اب ان کی بیوی نے ان کو قریب آنے سے منع کر دیا، کبھی میں تو حرام ہو گئی۔ بعض دفعہ شوہر طلاق دے دیتا ہے، بیوی بھی پی جاتی ہے اور میاں بھی پی جاتا ہے، ان کی بیوی شوہر نے ایسا کہا مگر بیوی فوراً نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے، میرے میاں نے ایسے الفاظ کہے، کوئی گنجائش؟ آپ نے فرمایا نہیں. دیکھو رو رہی تھیں، پریشان تھیں، مگر نبی کیوں حلال نہیں قرار دے رہے؟ کیونکہ نبی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کام میں نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے اختیار نہیں دیا. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ تین طلاقوں کو تین کہنا حضرت عمر کا فیصلہ تھا، یعنی حضرت عمر نے لوگوں کی بیویوں کو ان پہ حرام کر دیا، جبکہ میں اس حدیث سے دیکھتے ہیں کہ یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے، تو حضرت عمر کہاں سے کر سکتے تھے بھائی؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ نبی کا کام نہیں تھا، نبی کوئی اختیار نہیں تھا. وہ رو رہی ہیں زوجہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، وہ بار بار اللہ سے دعا مانگتی ہیں آسمان کی طرف منہ کر کے کہ اللہ تو میری فریاد سن، میرے لیے کوئی راستہ چھوڑ دے. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کر سکے. تین چار مرتبہ نبی کے پاس حاضر ہوئیں اور نبی انکار کرتے رہے. اچانک آسمان سے وحی نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور بار بار شکایت کس سے کر رہی تھی؟ اللہ سے، درخواست کر رہی تھی اللہ سے. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری سرگوشیوں کو اور باتوں کو سنتا ہے. اللہ نے اس کے لیے رخصت نازل کر دی. اس کے شوہر نے یہ کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح حرام، تو ان کا شوہر کفارہ ادا کرے، 60 مہینے 60 روزے لگاتار رکھے، تو بیوی کیا ہو گئی؟ حلال ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، یہ آیتیں پڑھ کے ان کو سنا دی. تو یہاں مسئلہ کیا تھا؟ درخواست اللہ سے، نبی سے نہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، طلاق دے کے پریشان کس کو کرتے ہیں؟ مفتی صاحب، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھائی، اللہ سے درخواست کرو. اب آپ کہہ سکتے ہیں چلو میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، شاید مفتی صاحب کو رات خواب میں آ جائے کہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی. آپ کہہ سکتے ہیں نا، ان صحابیہ نے دعا مانگی اللہ سے، اللہ نے 28ویں پارے کی آیتیں نازل کر دیں اور بتا دیا کفارہ ادا کر دو. تو آپ کو بھی خیال ہو سکتا ہے کسی کی بیوی کو کہ میں بھی جاؤں مفتی صاحب کے پاس، پھر مفتی صاحب آسمان اٹھا، میں اللہ سے دعا مانگوں تو رات کو مفتی صاحب کو یا تو خواب آ جائے یا جبریل علیہ السلام وہی لے کر آ جائیں. تو یاد رکھو، اب یہ ممکن نہیں، کیونکہ خواب کے ذریعے شریعت کا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ نبی کی زندگی میں ممکن تھا، وہی آ جاتی، اب ممکن نہیں. اب اگر خواب آ بھی جائے، مفتی صاحب کو خواب آ گیا کہ ستار بھائی سے کہہ دو طلاق نہیں ہوئی، تو مفتی صاحب کا یہ خواب نہ مفتی صاحب کے اپنے حق میں حجت ہے، نہ ستار بھائی غفار بھائی کے حق میں حجت. مفتی صاحب اللہ نہ کرے اگر اپنی بیوی کو بھی طلاق دے اور ان کو خواب آیا کہ نہیں ہوئی، تو وہ اس خواب پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہو گئی. تو جو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے وہ معتبر ہے، یا جو آپ کو خواب میں آ رہا ہے وہ معتبر؟ اس لیے خوابوں کو زیادہ اہمیت نہ دیا کریں، اور یہ استخارے والے خواب تو بالکل چھوڑ دیں، استخارہ نکالنا ہی کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں، تاکہ لوگوں کی شادیاں ہوں جلدی جلدی. لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اس چکر میں رشتے آتے ہیں، اچھے بھلے رشتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے استخارہ نکالا ہے اس میں نہیں آ رہا ہے. وہ بےچارے لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں گھروں میں بیٹھے بیٹھے، اور ان کے استخارے نکل نکل کے انکار ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی رشتہ پسند آئے تو ہاں کر دیا کرو، یہ نہیں کہا استخارہ نکالو، ہاں آئے تو کر لو، نہ آئے تو نہ کرو. چھوڑ دیں، یہ جاہلوں کے کام ہیں، یہ جو آج کل کے استخارے چل رہے ہیں. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت کا مدار کس پر ہوتا ہے؟ علت. اب کسی کا گھر اجڑ گیا، بچے رول رہے ہیں، تو بھائی اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں قرآن میں فرما دیا اگر تیسری دے دی ہے تو رجوع کا حق نہیں ہے. یہ آپ کو دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. سمجھ رہے بات کو؟ اب اس میں آپ یہ سمجھیں کہ اسلام نے ظلم کیا ہے یا عدل کیا ہے، کچھ بھی سمجھتے رہیں، حکم بہرحال اسلام کا یہی ہے. باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ ظاہر ہے اسلام ظالم تو نہیں ہے. اسلام پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، قانون بناتا ہے سب کو دیکھ کر، دو چار گھروں کو دیکھ کر. دنیا میں کہیں قانون سازی نہیں ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ یہ قانون بناتے کہ تین طلاقوں کے بعد بھی مرد کو رجوع کا حق ہے، تو اس میں عورت کا نقصان زیادہ تھا، کیونکہ مرد کو عورت پر پھر ایسی دسترس حاصل ہو جاتی کہ وہ ساری زندگی طلاق کو کھیل تماشا بنا کے رکھتا، جیسے زمانے جاہلیت میں بنائے ہوئے طلاقیں دیتے رہتے تھے، رجوع کرتے رہتے تھے. وہ عورت کہتی تھی نہ مجھے چھوڑتا ہے نہ مجھے رکھتا ہے، نہ میں کسی اور سے شادی کر سکتی ہوں نہ اس کے پاس رہ سکتی ہوں. اسلام نے بتا دیا بھائی تین گولیاں ہیں تمہارے چیمبر میں، تین فائر کر دیے تو اس کے بعد چوتھا فائر نہیں ہوگا. اور یہ بھی شریعت کی حکمت ہے کہ اگر آپ نے اللہ نہ کرے کسی نے تین دے دی تو اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عورت کو تو اجازت ہونی چاہیے نا کہ اگر وہ دوبارہ اسی آدمی سے شادی کرنا چاہے اپنے بچوں کی خاطر. تو یاد رکھو شریعت نے عورت کو بھی اجازت نہیں دی ہے. کیوں؟ عورت کو بہلانا پھسلانا بہت آسان ہے. اس نے غصے میں دے دی، عورت تھوڑے دن تو روئے گی، بعد میں صبر آ جائے گا. لیکن اگر اسے دوبارہ آپشن دیا جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ جو غلطی اس نے پہلی دفعہ کی ہے وہ دوبارہ نہ کرے؟ یہ کون گارنٹی لے سکتا ہے بھائی؟ ایک چانس دیا تھا، آپ نے اس کو ضائع کیا، اس کا مطلب آپ جذباتی آدمی ہیں، آپ دوبارہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور ایسے واقعات ہوئے ہیں. ایک واقعہ ہوا کہ مرد نے طلاقیں دی، بھائی مفتیوں نے فتویٰ دیا حرام ہے. اب کیا ہے، میاں بیوی کو کہتے ہیں بڑی محبت تھی اور کہیں سے فتویٰ لے آئے کہ نہیں ہوئی طلاق. فتوے آج کل ایسے مارکیٹ میں بک رہے ہیں، جہاں سے چاہو اپنی مرضی کا فتویٰ کمپوز کروا کے نکلواؤ، اس پہ ایک اسٹیمپ بھی بنا دیں گے وہ دارالعلوم، بہت بڑے دارالعلوم کی. حالانکہ وہ کیا ہوگا، چار طلبہ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ایک ایسی اسلامک یونیورسٹی اس کا نام رکھا ہوا ہوگا، اس سے وہ ٹھپا لگا کے دے دیں گے آپ کو کہ نہیں ہوئی. رشتہ داروں نے ڈرایا کہ بھائی اللہ کی حدود ہیں، ان سے نہیں کھیلو، ختم ہو گیا معاملہ. نہیں جی، دوبارہ لے آئے. وہی ہوا کہ پھر لڑکی کو حمل بھی ہو گیا، بچہ بھی ہو گیا، پھر مرد نے دوبارہ دے دی. پہلے ہی اچھا نہیں تھا. تو جو آدمی میرے پاس جب خواتین فون کرتی ہیں نا کہ ہمارے میاں نے غصے میں تین طلاقیں دے دی ہیں، کوئی گنجائش ہو، میں کہتا ہوں شکر ادا کرو اس بے شرم سے جان چھوٹ گئی، شکر ادا کرو. کہہ رہی ہے نہیں مجھے تو اس سے بڑی محبت اور بڑا خیال. میں نے کہا خیال کرنے والا ہوتا خدا کی قسم طلاق نہ نکالتا. اپنے باپ داداؤں کو دیکھو، ابا اما میں کتنے جھگڑے ہوئے ہوں گے. ایسے تھوڑی کہ انسان ٹھکائی لگا دیتا ہے غصے میں آ کے، بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے. یہ نیچ اور گھٹیا آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ بات بات پہ طلاق کا لفظ نکالیں. وہ بھائی تمہارے گھر طلاق کے لیے تھوڑی آئی تھی رہنے کے لیے. تو دینی ہے تو چار آدمی بٹھا کے سوچ سمجھ کے سنجیدگی کے ساتھ جرگا بٹھاؤ، پھر فیصلہ کرو بھائی دینی ہے نہیں دینی، دینی ہے تو کتنی دینی ہے. تو جو آدمی ایسا گھٹیا اور نیچے کے دھڑ 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 طلاق نکال دی، اس سے کیا بھروسہ ہے کہ آئندہ بھی وہ نکالے گا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ اس دن انتہائی غصے میں پاگل ہو گیا تھا، اب اس کو عقل آ گئی ہے. بھائی غصے میں جب کوئی ایک دفعہ پاگل ہوتا ہے تو دوبارہ بھی پاگل ہو سکتا ہے. پاگل پاگل ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی بہت ہوتا ہے پاگل، یاد رکھو. دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن میں تھوڑا نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو تھوڑی سی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں یہ کھسکا ہوا ہے تھوڑا سا، میں کہتا ہوں پھر تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے تو پھر یہ پورا ہی کھسکا ہوا ہے. کیونکہ تھوڑا سا کھسکا کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کے ہاتھ میں کسی دن بندوق ہوئی اور چیمبر میں گولی ہوئی تو تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے، تھوڑی سی انگلی ہلا دے گا یہ، ہے بھائی تھوڑی سی انگلی ہلا دے گا، اگلے کا تو حساب خراب ہو گیا نا. لوگ کہتے ہیں وہ تھوڑا سا نفسیاتی ہے، میں کہتا ہوں تھوڑا سا نفسیاتی پھر پورا ہی. پاگل میں تھوڑا اور زیادہ نہیں ہوتا، یاد رکھو جو تھوڑا ہے. اب جس نے غصے میں تین طلاقیں دی ہیں آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا پاگل ہے، یہ بھائی غصے میں اس نے طلاق اس لیے دیے کہ اس وقت اس کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی. اگر پستول ہوتی تو یہ غصے میں تین گولیاں اتارتا تمہارے سینے میں، اگر چاقو ہوتا تو چاقو گھوپتا غصے میں. یہ تو شکر کرو اس کے ہاتھ میں چاقو نہیں تھا. تو میں عورتوں سے کہتا ہوں جس آدمی نے تمہیں غصے میں تین طلاقیں دے دی ہیں، ٹھیک ہے عورت کو رونا دھونا تو آتا ہے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، لیکن شکر ادا کرو اس آدمی سے جان چھوڑ گئی بڑی مصیبت سے. اب اس کے پاس رہنے کی کوشش نہ کرو، یہ دوبارہ کرے گا، یہ کام دوبارہ کرے گا یہ. تو اللہ نے اس لیے یہ مرد کے اختیارات کو محدود کیا ہے تاکہ یہ عورت کو کھیل تماشا نہ بنائے. اس کو پتا ہے بھائی ایک دفعہ ہی ہوگا، اس کے بعد ختم. اس لیے طلاق کے علاوہ کوئی اور کام کرو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی اور کسی اور طریقے سے جو ہے نا اپنا غصہ اتارو، یہ لفظ استعمال نہ کرو. اس میں تمہیں کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ ہے رشتہ ختم کرنے کے لیے. اور جو عورت نے تم سے شادی کی ہے وہ رشتہ ختم کرنے کے لیے نہیں کی. جب تک اس کو اپنی بیوی سمجھ رہے ہو ٹھکائی لگانے کی اجازت دے دیے. ضرور شدید ضرورت ہو، سخت ضرورت ہو، بیوی سدھر نہ رہی ہو کسی طریقے سے، تو اللہ نے اجازت دے دی، ہاتھ اٹھا سکتے ہو. یہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت اس لیے دی ہے تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے. یورپ امریکہ والے تو کہتے ہیں اسلام ظالم ہے اس نے مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی. ہم کہتے ہیں اگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دیتا تو مرد کے پاس پھر طلاق کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا. اسلام نے مرد کے جذبات کی تھوڑی رعایت کر لی کہ بھائی گھر نہ اجاڑ, تھوڑا غصہ اتار لے اپنا, لیکن بلا وجہ نہیں, کچھ وجہ ہونی چاہیے اس. اور یہ ہاتھ اٹھانے کے بعد انسان کو ندامت ہوتی ہے, وہ منانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے, انسان کی فطرت ہے. ہاتھ اٹھا لیا غصے میں, اس کی تلافی ہو جائے گی, ممکن ہے اسے باہر سے کچھ برگر لا کے کھلا دے, پیزا آج میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے. انسان کو ایک احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ جانور تھوڑی ہے, اس کی تلافی ہو جائے گی, پیزا لا کے کھلا دے گا, جہاں ایک گٹکا کھاتا تھا گھر میں دو گٹکے لے آئے گا, کچھ نہ کچھ تلافی کر لے گا, بقرعید میں ایک اس کے لیے الگ حصہ کر لے گا. تو اس لیے یاد رکھو, اسلام کے احکام کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو, تبدیل کرنے کی. اور عورتوں کو اس واقعے میں نصیحت ہے کہ جیسے ان کے شوہر نے ظہار کیا, صحابیہ نے نبی کے سامنے آ کے کہا کہ جب تک نبی نے یہ آیتیں نازل نہیں ہوئیں وہ قریب نہیں گئیں ان کے, حالانکہ چاہتی تھیں کہ میرا نکاح ختم نہ ہو, مگر اللہ کی حدود کہ جب تک آسمان سے وحی نازل نہیں ہو جاتی میں اپنے شوہر کو قریب نہیں آنے دوں گی. تو یہاں ان عورتوں کو نصیحت ہے کہ جن کے میاں طلاق دے دیتے ہیں, بیوی بھی دبا دیتی ہے اور شوہر بھی پی جاتا ہے, کہتے ہیں کچھ نہیں بس. تو ایسا نہیں ہے, عورت نے اپنے منہ سے اگر طلاق سنی ہے شوہر سے, اب اس کو رہنے کی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ شوہر مکر بھی جائے. بعض میاں مکر جاتے ہیں, بولتے ہیں ہم نے نہیں دی. تو اسی میں یاد رکھو کہ اسلام کے احکام میں سے ایک بہت بڑا حکم ہے قربانی. کیا ہے قربانی؟ اس میں حکمتیں بہت ہیں, مصلحتیں ہیں. کیا حکمت ہے؟ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یاد تازہ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو ذبح ہونے کے لیے لٹا دیا تھا. اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اپنے بچے ذبح کرو, اللہ نے کہا تھوڑی سی ان کی نقل اتار لو, جانور ذبح کر کے یہ اس جذبے کا اظہار کر دو کہ میدان جہاد میں اگر اپنے بچے بھی ذبح کروانے پڑے تو انشاءاللہ کروا دیں. بچے کہاں ذبح ہوتے ہیں؟ گھروں میں نہیں ہوتے, اللہ کی راہ میں, میدان جہاد میں ہوتے ہیں. اگر اللہ کے لیے جان دینے کا وقت آیا تو اپنے ان جگر کے ٹکڑوں کو اللہ کی راہ میں بھیجیں گے. یہ جذبہ, یہ حکمت ہے قربانی کی. ایک حکمت یہ ہے کہ غریب آدمی, گوشت جو ہے نا گوشت, یہ چار جانور, گائے, اونٹ, دمبا اور بکرا, گائے میں بھینس بھی داخل ہے, یہ چار قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کا گوشت دنیا میں سب سے بہترین خوراک اور لذیذ خوراک سمجھا جاتا ہے. خوراک کی دو قسمیں ہیں, ایک سبزی اور ایک گوشت. سبزی میں آلو ہے, پیاز ہے, ٹماٹر ہے, کھیرا ہے, پالک ہے, گوبھی ہے, بینگن ہے, یہ ساری سبزیاں ہیں. یہ کھا کے انسان کے جسم میں وہ حرارت اور وہ قوت پیدا نہیں ہوتی جو گوشت کھا کے ہوتی ہے. بات غلط جب کہوں تو بتا دیں یہ والی بات غلط ہو گئی, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہندو گوشت نہیں کھاتے, ہندو کیا کھاتے ہیں؟ سبزی. اسی وجہ سے 65 کی جنگ میں ہار گئے تھے, حالانکہ ان کی آرمی بہت بڑی تعداد میں تھی, ہماری آرمی بہت چھوٹی تھی, مگر یہ گوشت کھا کے لڑتے تھے, وہ ٹماٹر کھا کے لڑتے تھے. ٹماٹر کھانے والا گوشت خور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کی سائنسی دلیل تو آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں, میں تو آپ کو وہ دلیل بتاؤں گا جو بالکل نظر آ رہی ہے. دنیا میں دو قسم کے جانور ہیں, کچھ ہیں سبزی خور, کچھ ہیں گوشت خور. سبزی خور جانور کو کبھی کسی پہ حملہ کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کبھی دیکھا بکری بھاگی تکڑ 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 تکڑ, اور بھاگ کے اس نے بلی پہ ایک چھلانگ مار کے اس کے چیتھڑے پھاڑ دیے؟ کبھی دیکھا بکری کو آپ نے؟ یہ آپ لوگوں نے لگ رہا ہے دیکھا ہے تو بولیں بھائی نہیں دیکھا. کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی آپ نے دمبے کو دیکھا تیش میں آ گیا ہو, غصے میں آ کے غرانے لگا ہو اور اپنے مالک پہ حملہ کر کے اس کا جبڑا پھاڑ دیا اس نے, چانپے الگ, بوٹیاں الگ, دیکھا کبھی دمبے میں؟ کیوں؟ گھاس سبزی کھاتا ہے, ٹماٹر کھلاؤ کھائے گا, میں اس لیے ٹماٹر کا نام لے رہا ہوں کہ سبزیوں میں آج کل سب سے زیادہ ٹماٹر کھایا جا رہا ہے, اور ٹماٹر جو ہے نا یہ صحت کے لیے زیادہ نقصان دہ, اس کا چھلکا اور اس کا بیج یہ بہت نقصان دہ, لیکن لوگ پھوڑتے چلے جا رہے ہیں, کھاتے چلے جا رہے ہیں. ٹماٹر والی کڑھائی کے بغیر کھانا ہی نہیں بنتا. ٹماٹر اگر کھانا ہو گھر والوں سے بولو اس کا چھلکا اور بیج نکال لیں, کیونکہ گردے کے جتنے امراض ہیں نا ان میں ٹماٹر کا بہت بڑا کردار ہے, گردے برباد ہو جاتے ہیں اس سے. تو گھر والوں سے کہا کریں, بہت آسان ہے ٹماٹر کا, تھوڑا سا ابال لیں تو چھلکا اتر جائے گا بڑے آرام سے. تو اب کیا ہے کہ دمبا ٹماٹر کھائے گا, سبزیاں کھائے گا, کبھی نہیں دیکھا کسی پہ جھپٹا پلٹا پھر پلٹ کے دوبارہ جھپٹا, زیادہ زیادہ دمبے کی لڑائی ہوگی ٹکر جا کے مار دے گا کسی کو. بس بیل بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں, اتنا لمبا چوڑا اگر شیر ہوتا تو افورڈ ہو جاتا, برداشت ہو جاتا, اتنا طاقتور ہے مگر شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا بیل. اور جن جانوروں کی خوراک گوشت ہے, گوشت, ان میں چیر پھاڑ کی صلاحیت ہے, غضب, غراتے ہیں. کتے کو دیکھو جب غصے میں آتا ہے کیسا ڈر لگتا ہے اسے دیکھ کے, غراتا ہے, ایک عجیب سی آواز اس کے اندر سے نکلتی ہے, غرانے سے ہی سامنے والا بے ہوش ہو جاتا ہے, ابھی حملہ نہیں کیا اس نے, پھر اگر حملہ کر دے چیر پھاڑ کے رکھ دے گا, گردن پکڑ لیتا ہے, بازو پکڑتا ہے, چھوڑتا نہیں ہے. بلی کو دیکھو وہ تو اتنی چھوٹی سی ہے پھر بھی اس میں جب غصے میں ہوتی ہے نا, کبھی بلی کی دم پہ پاؤں آیا ہے بھائی؟ بلی کی دم پہ جب پاؤں آتا ہے تو بلی بتاتی نہیں ہے کہ میری دم سے پاؤں ہٹا لیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی دم پہ کسی نے پاؤں رکھ دیا, ایسے آپ اچھلتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہ ہوا کیا ہے, پتہ چلتا ہے بلی نے کھینچ کے چماٹ مارا ہے, آپ تھپڑ مارا اس نے کھینچ. گوشت کھاتی ہے. ہمارے ہاں کے جو کتے ان میں جو دہشت نہیں ہے, آپ کہیں گے بھائی یہ کتے یہاں تو سارے عجیب سے کتے ہیں, اس لیے کہ یہ واقعی کتے ہیں, یہ خاندانی کتے نہیں ہیں. ان کتوں کو دیکھ کے میں کہتا ہوں بے روزگار کتے, ان بیچاروں کو کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے. کتا وہ ہوتا ہے جو گورے کے پاس ہے, جسے جس کتے کو دیکھ کر وہ آدمی کتا لگتا ہے جو کتے کو لے کے کھڑا ہوا ہے. کتا اس آدمی سے زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں کے کتے ہیں یہ بے روزگار کتے ہیں. دوسرا یہ کھاتے کیا ہیں, فارمی مرغیوں کی ہڈیاں. تو ظاہر ہے جب یہ بھی فارمی مرغی کھائیں گے ان میں کہاں دہشت, یہ مرغیاں نہیں پکڑ سکتے, ادھر مرغی ٹہل رہی ہوگی اور کتا آرام سے اس کے ساتھ واک کر رہا ہوگا, اس کتے کو یہ احساس نہیں کہ میں میرے سامنے ایسا تازہ گوشت ہے, وہ کچھ نہیں کہے گا اس کو. تو بلیاں بھی ایسے ہی ہوتی جا رہی ہیں. وہ کتے جو گاؤں اور دیہاتوں کے کتے جو واقعتاً گوشت کھانے کو ملتا ہے, ان کتوں کی حیثیت دیکھیں جا کے, چیر بھاڑ کرنے کی صلاحیت. شیر کو دیکھو غراتا ہے, ایسی اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے, غضب. چیتے کو, چیتے کی چال دیکھو, گوشت خور ہے نا, گوشت خور, کیسے پنجے ہیں اور کیسے جھپٹتا ہے اور کیسی ہرن کو کلاوازیاں دیتا ہے, پھر اس کا خون پیتا ہے. تو گوشت میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ انسان میں طاقت, قوت, جھپٹنے پلٹنے کا جذبہ اور قوت غضبیہ کو بڑھاتا ہے گوشت. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جہاں سارا سال سبزی کھاتا ہے, کچھ گوشت سے بھی ٹچ رہے تھوڑا سا اس کا, ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی گوشت کھانا چھوڑ دے. اس کا نقصان ہوگا کہ اتنا شریف بن جائے گا کہ دنیا کی مختلف قومیں اسے کھانا شروع کر دیں گی اور یہ تماشا دیکھتا رہے گا بیٹھ. گوشت کھائے گا تو جب کوئی اسے کھائے گا, اس نے تو گوشت پہلے سے کھایا ہوا ہے, یہ اس کو کھانے کی کوشش کرے گا. پھر قوت غضبیہ, جہاد کی قوت برقرار رہے, کوئی دشمن آپ پہ جھپٹ نہ سکے. غیرت, حمیت. سبزی خور میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, گوشت خور میں غضب ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے, حمیت ہوتی ہے. ہاں یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ گوشت میں بیماریاں زیادہ ہیں. لوگ کہتے ہیں گوشت, وہ بیماریاں اس لیے ہیں کہ کھاتے گوشت ہیں, کام گوشت والے نہیں, کام وہ ٹماٹر والے ہی ہو رہے ہیں. سارا دن آفس میں بیٹھا رہے گا کمپیوٹر کے سامنے, صرف انگلیوں کا استعمال ہو رہا ہے. اب اللہ نے گوشت آپ کو اس لیے تھوڑی کھلایا تھا کہ صرف وہ کی بورڈ لے کے آپ انگلیاں ہلاتے رہے بیٹھ کے, اور کوئی کام ہی نہیں, ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے, پھر گھر آ کے لیٹ جاتا ہے, نہ گھر کے کام کا نہ دفتر کے, دفتر لیٹ پہنچ رہا ہے, پولیس آ کے اٹھاتی ہے اس کو, پولیس اٹھائے گی تو اٹھ کے جائے گا ورنہ نہیں اٹھتا. تو اب کیا ہے کہ کھا گوشت رہا ہے اور کام بکری والے, گائے والے, گائے کو دیکھا ہر وقت جگالی کرتی ہے بیٹھ کے, مسلمان بھی ہر وقت اس کا منہ گھومتا رہے گا, کبھی چنگم سے, کبھی گٹکے سے, کبھی پان سے, ہر وقت منہ جو ہے نا بیٹھا ہوا ہوگا اور منہ گھما رہا ہوگا. تو جب آپ نے کام گائے اور بکری والے اور دمبے والے کرنے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ گوشت کھانا چھوڑ دیں, پھر آپ کھیرے, ککڑیاں, سبزی, پالک, ٹماٹر, یہ چیزیں کھایا کریں آپ. اس لیے یہ اللہ نے ہمیں نقصان دہ چیزیں نہیں کھلائیں, ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے. گوشت کھاؤ تو پھر ورزش کیا کرو, جا کے دوڑا کرو, چلا پھرا کرو, محنت مزدوری والے کام کیا کرو, اور جو ظالم لوگ ہیں ان پہ جھپٹ بھی جایا کرو. کبھی دیکھ رہے ہو نا کوئی کوئی جو ہے نا کوئی ظالم آدمی ہے معاشرے میں, کوئی ظالم لوگ ہیں, تو پھر ان سے لڑو بھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بقرعید میں ایک حکمت کیا رکھی ہے کہ مسلمان کو گوشت کھانے کو ملے. اچھا یہ بھی یاد رکھو کہ سبزی اور گوشت میں فضیلت کس کو ہے؟ گوشت کو. پھر گوشت میں بھی ہر قسم کے گوشت کو فضیلت نہیں ہے. یہ جو مرغی ذبح کریں آپ, قربانی ادا ہو جائے گی؟ آپ 100 مرغیاں کر لیں قربانی نہیں ہوگی, 100 مرغیاں کر لیں عقیقہ نہیں ہوگا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہماری جتنی عبادتیں جن میں کھانا ہے ان میں گوشت رکھا ہے. بھائی ہر مذہب میں کھانا پینا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ مواقع پر, خوشی کے مواقع پر. ہمارے خوشی کے 3 مواقع ہیں. ایک بقرعید کو اللہ نے کھلایا, وہ کیا کھلایا ہمیں؟ گوشت. ایک ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شریعت خوش ہوتی ہے, خاندانی منصوبہ بندی والے پریشان ہوتے ہیں, فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں 12ویں کے بعد 13واں بھی آ گیا. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر 13واں بچہ بھی پیدا ہوا ہے تو خوشی میں, لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا, اور گائے میں حصہ لینا ہے تو 2 حصے, لڑکی کا 1 حصہ. تو شریعت خوش ہو جاتی ہے نا, تبھی کہتی کھاؤ اور کھلاؤ. تو یہاں بھی شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ لڑکا پیدا ہوا ہے 4 کلو ٹماٹر, لڑکی پیدا ہوئی ہے تو 2 کلو ٹماٹر. نہ, یہاں بھی کیا رکھا ہے شریعت نے؟ گوشت. اور تیسری چیز ہے ولیمہ. شادی جب ہوتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے, نبی نے حکم دیا بھائی جب شادی ہو تم تو ولیمہ کرو, تو اس میں بھی گوشت کا حکم ہے. نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتن, اگر 1 بکری ذبح کر سکتے ہو تو وہ کر لو, اس سے ولیمہ کر دیا کرو. وہاں بھی کس کا ذکر ہے؟ بکری کا. بکرے کا گوشت کھلانے کا حکم ہے. تو اسلام میں گوشت کھانا یہ مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو مسلمان گوشت نہیں کھاتا وہ مذہبی رسومات تو ادا کر ہی نہیں سکتا, اس کی بقرعید کا مزہ تو کرکرا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, میں 15 سال کی عمر تک میں نے گوشت نہیں کھایا, مجھے اچھا ہی نہیں لگتا تھا, سب بھائی کھاتے تھے میں نہیں کھاتا تھا, میں سبزی کھاتا تھا. لیکن جب بقرعید آتی تھی تو وہ بقرعید میرے حق میں اس کا مزہ کرکرا, مجھے بقرعید کا مزہ ہی نہیں آتا تھا, سب کھا رہے اور میں منہ دیکھ رہا ہوں. عقیقے میں ہوتا تھا گوشت, شادی بیاہ میں گئے ہیں ولیمہ ہو رہا ہے تو کیا ہے؟ گوشت. تو آہستہ آہستہ پھر میں نے اپنے آپ کو عادی بنایا کہ بھائی میں تو مسلمان جو ہیں اسلام کے جو مذہبی رسومات ہیں یا مذہبی فرائض ہیں ان میں تو ہمارا حصہ ہی نہیں ہو سکتا, ہماری تو بقرعید ہی خراب. آہستہ آہستہ عادی ڈالا, پھر اللہ کا شکر ہے پورے پورے بکرے کھا جائیں, ہضم ہو جاتے ہیں اور مزہ بھی آتا ہے. عادی ڈالا تو یہ عادی اسلام نے مجھے ڈلوائی نا عادت. اللہ نہ کرے نقل کفر, کفر نہ بادشت, اگر میں مسلم نہ ہوتا تو پھر مجھے اپنے آپ کو گوشت کی عادت ڈالنے کی ضرورت پڑتی کیا؟ نہیں پڑتی. ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو سبزی کھا رہے ہیں. تو جو مسلمانوں میں گوشت نہیں بھی کھاتا اسے بھی بالآخر کھانا پڑتا ہے اور عادی ہو جاتا ہے وہ. تو یہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے گوشت کھلا دیا, اس وجہ سے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بات کرنے آپ کے سامنے, اور باقی چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ کر رہا تھا کہ گوشت میں بھی 2 قسمیں ہیں گوشت کی. ایک تو مچھلی کا گوشت ہے, مرغی کا گوشت ہے, کبوتر کا گوشت ہے, اور دوسرا یہ 4 جانوروں کا, اونٹ, گائے, دمبا اور بکرا. تو یہ جو مچھلی کا گوشت اور مرغی کا گوشت ہے اس میں پروٹین تو ہوتے ہیں, وٹامنس تو ہوتے ہیں, مگر وہ پاور اور وہ طاقت نہیں ہوتی جو گائے اور بکرے کے گوشت میں ہوتی ہے۔ یقین نہ آئے تو کسی دن ایک پاؤ گائے کا گوشت کھا کے دیکھیں اور اگلے ٹائم پہ 2 کلو مچھلی کھا کے دیکھیں، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا۔ گائے کا گوشت ایک پاؤ وہ بتائے گا کہ آپ نے کچھ کھایا ہے، سمجھ رہے بات کیا؟ بقرعید سے پہلے میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں، بقرعید سے پہلے آپ کا ذہن بنا رہا ہوں۔ گائے کا گوشت تھوڑا سا کھاؤ تو طبیعت پتہ چلتا ہے کچھ کھایا ہے۔ مچھلی میں پروٹین ہیں، وٹامنز ہیں، وٹامن تو سیب میں بہت ہوتے ہیں، سیب کھا کے پیٹ تھوڑی بھرتا ہے۔ مچھلی آپ جتنی مرضی کھا جائیں، مجھے ایک صاحب نے کہا دیکھو مچھلی میں بہت طاقت ہوتی ہے، میں نے کہا نہ، طاقت گائے اور بکرے میں ہوتی ہے، دمبے میں ہوتی ہے۔ کہہ رہے نہیں بنگلہ دیش کے لوگوں کو دیکھو، میں نے کہا دیکھ لو، وہ پتہ نہیں کیا مثال دینا چاہ رہے تھے، میں نے کہا دیکھ لو، میں نے کہا پٹھان کو دیکھو دمبا کھاتا ہے، پٹھان کیا کھاتا ہے؟ دمبا۔ بنگلہ دیشی کیا کھاتے ہیں؟ مچھی۔ مقابلہ کرا کے دیکھ لو، دیکھ کے پتا چل جائے گا کہ یہ دمبا کھانے والا اور یہ مچھی کھانے والا۔ ٹھیک ہے بنگلہ دیشی لوگوں کی عمر لمبی ہوتی ہے، مچھی کے یہ الگ سے کچھ فوائد ہیں، بال کالے رہتے ہیں، نگاہیں تیز رہتی ہیں، عمر لمبی ہوتی ہے مچھی کے، یہ اپنے فوائد مانتا ہوں، لیکن جو جھپٹنے پلٹنے کی طاقت ہے، جو شیر والی طاقت، وہ مچھی کھانے سے نہیں ہوتی، وہ یہ والے گوشت کھانے سے ہوتی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس لیے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو یہ گوشت موشت کھلایا کریں، بڑا گوشت، ان کو بڑے گوشت سے پرہیز نہ کرائے۔ اور گائے کے گوشت میں اللہ نے بکرے سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھی ہے۔ بکرے کا گوشت، گائے کا ایک پاؤ، بکرے کا 1 کلو۔ لیکن بیماریاں ہیں گائے کے گوشت میں، وہ الگ وجہ ہے، وہ میں نے بتایا۔ بیماریاں اس لیے کہ وہی بات ہے، کام نہ بکرے والے کر رہے ہیں نہ گائے والے کر رہے ہیں، کام ٹماٹر والے ہی ہو رہے ہیں، تو پھر وہ بیمار ہوتا ہے، پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کسی کو کولیسٹرول، کسی کو بیماریاں، وہ ہماری اپنی وجہ سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کا حکم نہیں دیا بقرعید میں کھانے کو، مرغی کا اجازت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ گائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بقرعید کے جو 4 دن ہیں، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ، یہ 3 دن تو قربانی کیے ہیں، اور 4th دن بھی ایام تشریق کا، اس میں بھی روزہ رکھنا حرام۔ کیوں حرام ہے؟ سب علماء یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے گوشت وافر مقدار میں پیدا کر دیا اور آپ روزہ رکھ، جیسے ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آپ کی دعوت کی اور آپ اسی دن روزہ رکھ لیں، تو میزبان کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے آج ہی روزہ رکھنا تھا، 1 دن پہلے 1 دن بعد میں، آج میں نے دعوت تھی اور آپ کو کارڈ دے دیا تھا، پہلے میں نے بتا بھی دیا تھا کہ بھائی بڑے دھوم دھام سے ولیمہ ہو رہا ہے اور آپ دوپہر کو ہوگا اور آپ اس دن روزہ رکھ کے آ گئے، تو ایسے اللہ کو بھی غصہ آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو گوشت کھلا رہا ہوں گائے کا بکرے کا تاکہ یہ ذرا جاندار بنے، ان میں سارا سال لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے، گیس نہیں، بجلی نہیں، تو کچھ گوشت کھائیں، ان میں کچھ قوت پیدا ہو جائے، اور آپ اسی دن کیا کریں؟ روزے رکھیں۔ اس لیے یاد رکھو قربانی کا گوشت میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، رج کے کھانا چاہیے۔ جب کوئی میزبان سخی ہوتا ہے نا، سخی، تو وہ مہمان کو کھلا کے خوش ہوتا ہے یا بچا کے خوش ہوتا ہے؟ ہے بھائی، کھانا جتنا بچے گا میزبان اتنا پریشان، وہ کہے گا لوگوں کو مزہ نہیں آیا تبھی میرا کھانا بچ گیا۔ اگر لوگ سب کچھ کھا جائیں، میزبان کا دل اسے کلو کلو خون بڑھتا ہے خوشی سے، یار اتنا مزے کا تھا، سب نے کھا لیا، ماشاءاللہ مقصد پورا ہو گیا۔ تو قربانی کا گوشت رج کے کھایا کریں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ رج کے کھایا کریں، اللہ کھلا رہا ہے یہ، اور انشاءاللہ اس میں وہ بیماریاں بھی نہیں ہیں جو قصائی سے، آپ دیکھو تجربہ کر کے دیکھو، وہی جانور قصائی آپ کے سامنے ذبح کرے اور آپ اس سے گوشت خرید کے لاؤ، اور وہی قربانی کا سامنے، وہ بھی قصائی نہیں ذبح کیا، مگر دونوں گوشت کے ذائقے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ قربانی کے گوشت میں لذت بہت ہوتی ہے، بازار سے خریدے ہوئے گوشت میں وہ لذت نہیں ہوتی، بارہا تجربہ ہے۔ بازار سے خریدا ہوا گوشت آسانی سے ہضم نہیں ہوتا، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، کوئی اس سے اتفاق نہ کرے اس کا اپنا تجربہ ہوگا، ہمارا تجربہ یہی ہے کہ بازار سے خریدے ہوئے گوشت وہ آسانی سے ہضم نہیں ہوتا، قربانی کا گوشت بڑی آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے، زیادہ کھایا بھی جاتا ہے۔ تو قربانی کا گوشت رج کے کھانا چاہیے، سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن غریبوں کا بھی بڑا خیال کیا ہے. بہت سے غریب جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے یا کھاتے ہیں مگر مہنگا پڑتا ہے, تو اتنی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ مسلمان کے ہاتھوں قربانی کرا دیتے ہیں کہ اتنا زیادہ گوشت اسٹور کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو مسلمان کچھ تو بخوشی صدقہ کرتے ہیں اور کچھ کو مجبوری میں صدقہ کرنا پڑ جاتا ہے. کہ بیگم بھی کہتی ہے اب فریج میں بھی جگہ نہیں ہے اور فریج کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو گئی. انسان کہتا ہے چل بھائی نکال کے, کیونکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حلیم کی دیگیں بقرعید کے گوشت سے پک رہی ہیں, یہ نظر آ رہا ہے. حلیم میں دیگیں پکتی ہیں, محرم کی جو دیگیں ہیں نا حلیم کی, وہ اتنا لمبا تو نہیں کھینچو بھائی. آپ کی کسی نے دعوت کی تو وہاں بیٹھ کے کھائیں آپ, جیبیں بھر کے گھر لے جائیں گے, تو یہ گھٹیا حرکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی کھاؤ پیو کھلاؤ, دعوتیں کرو کھاؤ, ختم, بس کوئی بات نہیں, اللہ اور کھلائے گا. لیکن کنجوسی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. فریج میں ڈی فریزر خرید لیتے ہیں, پہلے ہی کرائے پہ لے لیتے ہیں, بھر کے رکھ دیا اس میں. اب اس میں سے جناب محرم کے حلیم بھی اسی میں اور ولیمے بھی اسی میں, ربیع الاول میں بچی کی شادی ہونے والی ہے, اسی میں سے گوشت نکل رہا ہے. یہ پھر زیادہ ہو جائے گی. یہ کیا ہو جائے گا پھر؟ نارمل آدمی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کھائے کھلائے. البتہ فقہا بیان کرتے ہیں جو غریب آدمی ہے اور اس کا اہل و عیال بھی زیادہ ہے, بچے اولاد زیادہ ہے, رشتہ دار زیادہ ہیں اور خود بھی غریب ہے, سارا سال بیچارے کو گوشت نہیں ملتا, اس کو فقہا کہتے ہیں کہ آپ اسٹور کر لو اور ایک تہائی جو صدقہ کرنے کا حکم ہے وہ صدقہ نہ کرو آپ. یہ جو قربانی کے گوشت میں حکم ہے نا, ایک تہائی صدقہ کر دیا جائے, ون تھرڈ, یہ لازمی حکم نہیں ہے, مستحب حکم ہے, کرنا چاہیے, ضروری نہیں ہے. اور یہ ضروری, یہ جو مستحب ہے یہ مالدار کے لیے. غریب آدمی کو فقہا کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ صدقہ نہ کرے وہ. کیوں؟ اپنے بچوں کا حق زیادہ ہے. بھائی آپ کے بچے غریب ہیں, پورے سال گوشت نہیں کھاتے, تو پہلے ان کا خیال کرو, ان بیچاروں کو وہ رکھ لیں محرم میں, حلیم ولیم اسی سے پکا کے کھلا دیں ان کو, کچھ گوشت کھانے کو بیچاروں کو مل جائے گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارا صدقہ کر دیا, اب اپنے بیوی بچے گھر میں اگلے دن وہی دال چاول کھا رہے ہیں بقرعید کے دن میں. اور یاد رکھو بقرعید میں یہ بھی ہوتا ہے, بعض دیکھو شاعر اسلام میں سے ہے یہ بقرعید, دنیا کا سب سے مہنگا تہوار ہے, یہ رپورٹ ہے. کسی مذہب میں خوشی کے دن اتنا خرچہ, نہ ویلنٹائن ڈے والے دن اتنا خرچہ ہوتا ہے, نہ 25 دسمبر کو گورے اڑاتے ہیں پیسہ شرابوں پہ, اتنا خرچ نہیں ہوتا. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے اس میں اتنا خرچ نہیں ہوتا. یہ ایک دن جو مسلمانوں کا ہے نا, تہوار مناتے ہیں مسلمان, اس ایک دن میں ساری دنیا کے سارے مذاہب کی پورے سال جو خرچ ہوتا ہے وہ خرچ ایک تھال میں رکھیں آپ, ایک جگہ جمع کریں, اور مسلمان بقرعید کے ایک دن میں جو پیسہ اڑاتا ہے وہ الگ, یہ زیادہ ہے. ایک ایک گھر میں قربانی ہوتی ہے, کوئی 40,000, کوئی 50,000, کوئی 20,000, کوئی 25,000, ہر ہر گھر کو آپ اگر تقسیم کریں, ضرب دیں مسلمانوں کی آبادی, پھر عرب بھی ہیں, پھر پورا متحدہ عرب امارات, پھر جو کینیڈا میں, امریکہ میں, انڈونیشیا, کتنی بڑی آبادی ہے انڈونیشیا کے, ملیشیا کی کتنی بڑی آبادی ہے, سب کاٹتے ہیں, پھر 40 سے 45 لاکھ حاجی, وہ عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی کرتا ہے وہ الگ ہے. پھر ایک ایک آدمی 10-10 جانور بھی قربان کر دیتا ہے. کل میرے پاس ایک آدمی آیا کہ جی پوری گائے میری طرف سے, یہاں مدرسے میں اس نے حصہ لیا, پوری گائے. میں نے کہا آپ تو ایک ہیں, ساتھ حصے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بس ایک گھر پہنچا دینا, باقی 5 حصے صدقہ. بڑھ چڑھ کے کریے, اللہ نے مسلمانوں کو دل دیا ہے, ظرف دیا ہے, ان کے تہواروں پہ جو اڑایا جاتا ہے پیسہ, اس سے غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اپنی ذات کو, نہ شراب پیتے ہیں, کیک کھاتے ہیں, کیک سے کیا ہوگا؟ شیر اگر کیک کھائے تو شیر رہے گا؟ بلی کو کیک کھلانا شروع کر دیں, بچے دینا چھوڑ دے گی, وہ نسل ہی نہیں بڑھے گی اس کی. ان کے تہواروں پہ جو عیاشی ہوتی ہے اس کا نہ غریب کو فائدہ اور نہ ان کی اپنی ذات کو فائدہ, اسے پی کے نہ کوئی توانائی, پھر شراب, زنا اور بے حیائی ایک الگ. اور ہمارے تہوار پہ اللہ جو ہمیں جس طرح سے تہوار منانے کا حکم دیتے ہیں, ہم بھی طاقتور ہو جاتے ہیں, چہرے پہ رونق, گوشت کھانے سے انسان کے چہرے پہ چمک پیدا ہوتی ہے. ایک ہندو نے کہا کہ مسلمانوں کی جو ناک ہے نا وہ بڑی چمکیلی ہوتی ہے، ایک ہندو کا تبصرہ ہے، ان کی ناک سے نا ایک روشنی نکلتی ہے. اس پہ تجزیہ کیا کہ بھائی ان کی ناک میں چمک اس لیے ہوتی ہے کہ یہ گوشت کھاتے ہیں، ورنہ جو گوشت نہیں کھاؤ گے تو ناک ایسے کھردری ہو جائے گی، کھردری خشک. ناک تو ایک مثال ہے کیونکہ وہ سب سے آگے آگے ہوتی ہے، باقی ساری چیزوں کا بھی یہ حساب. تو اللہ ہمیں جو کھلاتے ہیں بقرعید کے دنوں میں اور ہم جو خرچ کرتے ہیں اس سے ہمیں بھی فائدہ اور غریب کو بھی، کتنا گوشت، اور تاجروں کو بھی فائدہ. جو گاؤں کے لوگ، زیادہ تر جانور تو بےچارے گاؤں کے دیہاتی لوگ پالتے ہیں، شہری لوگ تو کوئی ایم بی اے کر رہا ہے، کوئی جناب سی اے کر رہا ہے، پڑھ لکھ کے کروڑوں روپے چھاپتا ہے. جو گاؤں کا بےچارا دیہاتی ہے جسے جو تعلیم سے محروم ہے، اس نے تو گائیں بھینسوں میں زندگی گزاری ہے، اللہ اسے بھی دولت دے دیتے ہیں. ایک تاجر سے میں ملا، سعودی عرب میں ٹرک چلاتا تھا، چھوڑ چھاڑ کے آ گیا. کہتا ہے کہ میں اپنے گاؤں میں، سندھ میں کہیں رہتا ہے، میں صرف 6 بچھڑے لیتا ہوں، 6 بچھڑے، اور انہیں اپنے گھر میں پالتا ہوں اور سہراب گوٹ کی منڈی میں لے جا کے بیچ دیتا ہوں، پورے سال بیٹھ کے کھاتا ہوں مزے سے، خود بھی بچوں کو بھی کھلاتا ہوں. کہہ رہے کوئی محنت نہیں ہے، بچھڑے گھر میں، میں اس کے گھر گیا ہوں، اس نے دکھایا یہ بچھڑے بندے ہوئے ہیں، یہ زمینوں سے کٹائی ہو کے آتی ہے، ادھر صبح چھوڑ دیتے ہیں فصل پہ چرنے کے لیے، اپنی زمین ہے ان کی. تو وہ چر چرا کے آئے اور کھڑے ہو گئے، بس کہہ رہے سارا دن گھر میں. کہہ رہے میں نے سعودی عرب کی جاب چھوڑ دی، کہہ رہے ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، گھر میں ہی رہتے ہیں، کچھ گھر کی عورتیں کر لیتی ہیں اور کوئی کام نہیں ہے، بڑے مزے سے زندگی گزر رہی ہے. سال میں ایک دفعہ جب سہراب گوٹ کی منڈی جا کے بک کرا لیتا ہوں، بس وہ سال کی ایک مہینے کی محنت ہے، پہلے سے آگے بیٹھنا پڑتا ہے، وہ بک جاتے ہیں پورا جانور، پورے سال بیٹھ کے کھاتا ہوں اور اگلے جانور خرید لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ زمیندار لوگوں کو، گاؤں دیہات والے لوگوں کو بھی دولت پہنچا رہے ہیں، جبکہ شراب کباب میں ایسا نہیں ہوتا. غریب آدمی کو تو کچھ بھی نہیں ملتا، شراب بنانے والی تو کمپنیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، ابھی تک دمبے کم از کم ملٹی نیشنل کمپنیوں نے نہیں بنائے، کیونکہ بنا بھی نہیں سکتی وہ. اگر وہ بنائیں گے تو فارمی دمبے ہوں گے، وہ دمبے ان دمبوں جیسے نہیں ہوں گے. فارمی بھی آنا سنا شروع ہو گئے ہیں، یورپ میں تو فارمی گائے ہوتی ہیں 6 مہینے میں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں وہ. تو ابھی ہمیں جو جانور کا گوشت مل رہا ہے اس کی قدر کرو، یہ فارمی نہیں ہے، یہ طاقتور، یہ 2 سال میں بڑا ہوتا ہے. جیسے دیسی مرغی پورا ٹائم لگا کے بڑی ہوتی ہے، فارمی مرغی بہت جلدی بڑی ہو جاتی ہے، دونوں کے گوشت میں کتنا فرق ہے. تو اللہ ابھی ہمیں جو جانور کھلا رہا ہے نا، یہ بالکل خالص دیسی جانور ہیں، اور وہ جو یورپ والے جانور کھاتے ہیں وہ کیا ہیں، فارمی. دیکھنے میں اتنے بڑے بڑے، 6 مہینے میں اتنے بڑے ہو جاتے ہیں وہ، مگر ظاہر ہے فیڈ پہ، انجیکشن پہ پلے ہوئے جانور ہوتے ہیں وہ. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہمیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں. تو جب اللہ اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو جو اصل بات کی طرف میں جلدی سے آ کے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی قربانی کی ایک حکمت ہے کہ اللہ اس میں ہمیں کھلاتے بھی ہیں، غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں، مگر یہ بھی حکمت ہے، علت نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ علت نہیں. کوئی یورپ میں رہتا ہے، وہ اپنے گھر میں قربانی نہیں کر سکتا، نہ قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے نہ کھلا سکتا ہے، پھر بھی اس پر لازم ہے کہ وہ جانور کے گلے پہ چھری پھیرے، چاہے اس کا گوشت ضائع ہی کیوں نہ ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی سعودی عرب میں اتنی قربانیاں ہوتی ہیں، گوشت جلانا پڑتا ہے حکومت کو، تو کیا فائدہ ہے ایسی قربانی سے؟ کہتے ہیں بھائی گلا تو کٹے گا جانور کا، کیونکہ اصل کیا ہے قربانی؟ گوشت کھانا نہ کھانا، غریبوں کا پیٹ بھرنا نہ بھرنا، تاجروں کو اس سے فائدہ ہونا نہ ہونا، یہ ثانوی درجے کی چیز ہے. نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے، اچھی بات ہے نماز کی حکمت حاصل ہو رہی، نہیں روک رہی نماز معاف نہیں ہو جائے گی، وہ پھر بھی پڑھنی پڑے گی. تو قربانی، اگر آپ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، آپ چاہے سبزی خور کیوں نہ ہو، آپ کا پڑوسی بھی سبزی کھاتا ہو، آپ کو پتہ یہ گوشت کسی کے کام نہیں آئے گا، پھر بھی آپ کو جانور کے گلے پہ چھری پھیرنی پڑے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حکم کا مدار مصلحتوں اور حکمتوں پر نہیں ہے، علت پر ہے، کیونکہ قربانی کی بیسک ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے، اب کرنی ہے ہمیں، اب یہ کام کرنا ہے. میرے پاس خواتین کے فون آ رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں غریب بچی ہے، اس کے گھر میں جہیز نہیں ہے، تو ہم قربانی کا پیسہ اگر ان کو دے دیں؟ نہیں بھائی، قربانی ادا نہیں ہوگی. میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ صاحب نصاب ہیں، جانور کا گلا کاٹیں، پھر بے شک وہ جانور ان کو دے دیں آپ کہ تم کھا لو، ہم نہیں کھاتے. تو جانور کے گلے پہ چھری پھرے گی، قربانی ادا ہوگی، مارکیٹ سے گوشت خرید خرید کے کھائیں کھلائیں قربانی ادا نہیں ہوگی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید کے ان تین دنوں میں یا بقرعید کے ایام میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. بس اللہ کو یہی کام اچھا لگتا ہے اللہ کے نام پہ جانور حلال کیے جائیں. اس سے لوگ حیران ہوتے ہیں اتنے ہٹے کٹے جانور کاٹ دیے پیٹ دیے. اللہ کو یہی خوشی ہوتی ہے کہ میرے حکم کے آگے دیوانہ بن گئے ہیں. جیسے آپ کا کوئی محبوب ہو اور وہ محبوب آپ سے کہے کہ مجھے اگر خوش کرنا ہے تو کوئی ایسا کام کرو جس سے میں خوش ہو جاؤں. آپ کہیں بتاؤ بھائی, وہ کہیں اپنی قیمتی گھڑی اٹھا کے کنویں میں پھینک دو. اب آپ اسے یہ کہیں کہ بھائی یہ گھڑی میں آپ کو ہدیہ دے دیتا ہوں, کسی غریب کو کنویں پھینکنے کی کیا ضرورت ہے. وہ کہے بھائی اگر میری سچی محبت ہے تو پھر چونو چرا نہ کرو, یہ کیوں کروں یہ کیوں. اگر واقعی سچی محبت ہوگی آپ سونے کی گھڑی اٹھا کے کنویں میں پھینک دو گے. بولے کہ قیمتی ہے مگر آپ سے زیادہ قیمتی نہیں, آپ پہلے ہو. تو اللہ نے حکم دیا ان دنوں میں جانوروں کو حلال کرو. دنیا چیختی ہے, فلاسفر چیختے ہیں کیوں اتنا گوشت کٹ رہا ہے, ایک ہی دن میں ضائع ہو رہا ہے, گندگی پھیل رہی ہے, یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے. اگر یہ پورے سال جانور آہستہ آہستہ کٹتا تو گوشت سستا ہوتا, غریبوں کو آرام سے کھانے کو ملتا. یہ ایک ہی دن میں لاسانی کے اتنے اونچے اونچے بیل لا کے 20-20 لاکھ کے بیل لا کے کاٹ دیتا ہے مسلمان. یہ کیا مذاق ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. تو یہ سارے عقل پرست لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی اللہ نے کہا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا, جانور کے گلے پہ چھری نہیں چلے گی, عمل مقبول نہیں ہوگا. ہمیں اس سے اب کوئی غرض نہیں ہے کہ اس سے مال ضائع ہو رہا ہے, گوشت مہنگا ہو رہا ہے, سستا ہو رہا ہے. اللہ نے کہہ دیا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جانور کو پیدا کیا, یہ قیمتی جانور. جب میں کہہ رہا ہوں کاٹو تو ہم کہیں گے اللہ یہ قیمتی ہے مگر تیری رضا سے زیادہ قیمتی نہیں. تو نے تو ہمیں کاٹنے کا حکم دیا, اگر تو کہتا نا کاٹ کے ان کے گوشت کو جلا دو ضائع کر دو تو بھی ہم یہ کام کرتے. یہ تو نے اجازت دے دی کھا لو تو ہم کھا رہے ہیں. اگر تو کہتا کہ کاٹ کے ضائع کر دو, ابراہیم علیہ السلام نے جب بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا تو کیا اس میں حکمت تھی, کوئی فائدہ تھا اس میں, کوئی دنیاوی مفاد تھا. دنیا تو اس وقت ہوتی چیختی ابراہیم علیہ السلام کو, کہتی بچے کو کیوں کاٹ رہے ہو, اس نے کیا بگاڑا, آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. تو ابراہیم کیا کہتے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے مگر اللہ سے زیادہ محبوب نہیں ہے, دیا بھی اسی نے ہے, اگر میں نہ کاٹوں تو وہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے اس کو. یہی نبی نے فرمایا کہ قربانی, صحابہ نے پوچھا قربانی کیا ہے, فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. کیا مطلب, جیسے ابراہیم نے کی تمہیں بھی ویسے ہی کرنی ہے. ابراہیم نے کیوں نو چرا نہیں کی, اللہ کیوں گلا کیوں کاٹوں کیوں, نہ نہ بھائی اللہ ہے, اللہ نے کہہ دیا تو بس, تو اللہ نے کہہ دیا تو کاٹو. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں اتنا قیمتی بیل لانے کی کیا ضرورت تھی, دو چار گدے لے آتا. مجھے لوگ آ کے بتا رہے ہو حضرت فلاں نے 80,000 کا بیل خریدا ہے, 1,00,000 کا بیل خریدا ہے, یہ کیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی اللہ تمہیں پیسہ دے تم بھی خرید لو. حضرت اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی بھی تو آ سکتی تھیں. بھائی چھوٹی چھوٹی ذبح کرنے کا وہ مزہ نہیں ہے جو بڑے بڑے جانور ہو. صحیح سمجھ آ رہی ہے بات. ایسا جانور لاؤ کہ جسے کاٹتے ہوئے اپنا دل جلے کہ یار یہ نہ کاٹتا تو اچھا تھا, ایسا جانور خوبصورت خوبصورت. ایسا نہ ہو کہ جسے دیکھ کے کاٹنے کو دل کرے کہ یار اسے جلدی سے کاٹ کے اس کو ہماری نظروں کے سامنے سے ہٹاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, وقت پورا ہو گیا پھر انشاءاللہ دعا کے بعد بتاؤں گا کہ لوگوں کا ایک ذوق ہے. میں اکثر نوٹ کر رہا ہوں, بچپن سے ہی میں بات نوٹ کرتا ہوں کہ جو جس طرح کا جانور لاتا ہے نا ہر سال اسی طرح کا لا رہا ہوتا ہے, وہ ہر سال ایک ہی جیسا. تو ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, جب بھی گائے لے کر آتے بالکل گدھے جیسی, معذرت کے ساتھ کہنا نہیں چاہیے قربانی کا جانور کا ایک ادب ہوتا ہے, مگر واقعتاً میرے پاس اس کے علاوہ کوئی تعبیر نہیں ہے. جب بھی جانور لاتے اس کا کلر بھی بالکل گدھے جیسا, سائز بھی, اور اس کے جو ڈیزائننگ ہے, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ گائے ہے یا ڈنکی ہے. یہ تو یہ لوگوں کا ایک معیار ہوتا ہے کہ ہر سال ایک, بازوں کی عادت ہوتی ہر سال تگڑا, پھر وہ ہر سال لاتے ہیں, ایک ذوق ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں چھوٹا جانور کر لو مگر ہو ذرا دیکھنے میں کچھ لگے, ایسا نہ ہو کہ دیکھتے ہی دل چاہے کہ اس کو جلد سے جلد کاٹا جائے, بکرائی دانے سے پہلے اس کو کاٹ دو. ایسا جانور ہو کہ لاؤ تو دل چاہے اس کو کاٹے نہیں, یہی تو قربانی ہے, یہی قربانی ہے, اسی پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مدرسہ
جو ہمارے ساتھ میں ہے اس میں دوسری بات یہ کہ کسی نے دعا کی درخواست کی ہے,
بھائی کاشف کافی عرصے سے بیمار ہیں، گردے کی تکلیف میں مبتلا ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. کسی نے کہا کہ یہ حسن اخلاق کا تقاضا ہے، ہاتھ نہ اٹھائیں، اللہ کے نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا. بیویوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، یہ کسی نے مسئلہ بھیجا ہے. ہاں یہ بات درست ہے، یہ تو میرے بیان میں ایک بات آ گئی نا کہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے تاکہ طلاق تک نوبت نہ جائے. تو یہ بعض دفعہ بیان میں کوئی بات آتی ہے وہ کسی ضمن میں آتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ اٹھانا کوئی اچھا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی زوجہ پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. ایک بات کر رہا ہوں کہ مجبوری میں کبھی ہوتا ہے کہ بیوی سدھر نہیں رہی ہے اور جو ہے ناقابل برداشت تکلیف ہے، تو طلاق سے بہتر ہے کہ انسان اس طرح سے سدھارنے کی کوشش کر لے، کیونکہ طلاق کے کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، یہ کہنا مقصد ہے. دوسرا بات یہ کہ جو میں نے بیان میں بات کہی ہے کہ قربانی اچھے جانور کی کرنی چاہیے، اچھا ہو، خوبصورت ہو، تو یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر آدمی اپنی اوقات بھی دیکھنی چاہیے. بعض لوگ جوش میں آ کے اپنی آمدن سے زیادہ خرچہ شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. آپ غریب ہیں، آپ کی آمدن کم ہے، تو کوئی بات نہیں، چھوٹا موٹا بکرا لے آئیں، ٹھیک ہے نا. تو شو بازی نہیں ہونی چاہیے اس میں کہ غریب آدمی ہے، کھانے کو روٹی نہیں اور خام خمے لاسانی والوں سے 20 لاکھ کا بیل خرید کے لا رہا ہے، تو یہ پھر غلط ہو جائے گا. ہر آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے کرے. اللہ نے آپ کو بہت دیا تو آپ 20 لاکھ کا بیل کریں کہ 40 لاکھ کا کر لیں، اگر بہت اللہ نے آپ کو بہت زیادہ گنجائش دی ہے، لیکن اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے اس میں. دوسری بات یہ کہ قربانی کے جانور میں یہ نصاب میں بتا دوں، یہ ذہن سے نکل جائے گا، کہ آج کل 52.5 تولہ چاندی ہے 32,500، تو قربانی واجب کس پر ہے اس کو ذرا سمجھ لیں. 52.5 تولہ چاندی معیار ہے، تو آج کل 52.5 تولہ چاندی کتنے کی ہے؟ 32,500. کسی کے پاس کوئی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے 32,500 کا تو ہوتا ہی ہے پلاٹ، جو استعمال میں نہیں آ رہا، دکانیں اس میں شامل نہیں ہیں، دکان استعمال میں آ رہی ہے، گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے وہ استعمال میں آیا ہے، وہ شامل نہیں ہے. ایسا پلاٹ جو بالکل خالی ہو، استعمال میں نہ ہو، وہ پلاٹ بھی اس میں شامل کیا جائے گا قربانی کے نصاب میں. اسی طرح گولڈ ہے، سونا ہے، چاندی ہے. سونا تو عام طور پر خواتین کے پاس ہوتا ہی ہے آج کل، تو یہ مالیت مجموعی ملا کے کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی 32,500 تک کسی کے پاس بقرعید کے 3 دنوں میں موجود ہو، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ یہ دیکھے کہ اس ٹوٹل مالیت میں سے اپنے ماہانہ خرچے نکالے. اب اس کو پتہ ہے 32,500 میں میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، اگر میں اگر بکرا لے آیا تو پھر بکرا ہی ہوگا گھر میں، نہ آٹا نہ دال. تو پہلے کیا نکالے، دیکھے بھائی میں نے اس مہینے کیا کیا خرچہ کرنا ہے، گیس کا بل، بجلی کا بل، بچوں کی فیسیں اور راشن جو آئے گا، وہ مائنس کر کے بھی اگر 32,500 بچ رہے ہیں اس کے پاس، اور قرضہ بھی مائنس کرے، جو قرضے لوگوں کو دینے ہیں اس نے، سب مائنس کر کے اگر 32,500 کسی کے پاس بچ رہے ہیں ان بقرعید کے 3 دنوں میں، تو اس پر قربانی کرنا واجب. پھر چونکہ اب 32,500 کو اس میں وہ لاسانی کا بیل نہ لائے، بلکہ وہ کیا کرے، چھوٹا موٹا دمبا خرید لے، بکرا خرید لے، اپنی اوقات کو دیکھ کے. 32,500 کی آپ خود سمجھتے ہیں کیا اوقات ہے اس زمانے میں، تو بکرا بھی پھر اسی اوقات کے حساب سے ہونا چاہیے، یا گائے میں حصہ لے لیں. لیکن ایسے شخص پہ بہرحال قربانی واجب ہے. دوبارہ بتا دیتا ہوں، گھر کے ضروری خرچے نکال کے جو اس مہینے اس نے کرنے ہیں، وہ مائنس کر کے اگر کسی کے پاس 32,500 روپے بچتے ہیں کیش میں یا سونے کی شکل میں یا پلاٹ وغیرہ کوئی اضافی ہے، تو ایسے شخص پہ قربانی کرنا لازم ہے. اور پھر حدیث میں وعید ہے کہ جس میں قربانی کی استطاعت ہوئی اور اس نے قربانی نہ کری تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، اتنی شدید وعید ہے. تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ نبی نے فرمایا طیبوا بها انفسکم، خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، بوجھ سمجھ کے نہیں. کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عبادت جو پورے سال دوبارہ نہیں ہوگی. آپ کو معلوم ہے فقہا بیان کرتے ہیں کسی پہ قربانی واجب تھی، اس نے نہیں کی، اب اسے چوتھے دن خیال آیا، تو اب وہ توبہ تائب تو کر سکتا ہے، قربانی نہیں کر سکتا، بکرے کے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے اس کو، کیونکہ اب وہ اس فضیلت سے محروم. اب ایک نارمل گائے یا بکرے کے پیسے وہ کسی غریب کو صدقہ کر دے، اب گوشت جانور ذبح نہیں کرے گا وہ، تو یہ فضیلت ان دنوں کے لیے تھی، اس لیے خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا، برحمتک یا ارحم الراحمین. مدرسے کے جو حصے کے لیے قاری محمد افضل صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ.